بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. يا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے 209 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ انداز جہاں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا صبح امید، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ لیجیے سامعین، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ میری حکومت میں کام کرنے کی شرط یہ نہیں ہے کہ مجھے خوش کیا جائے، بلکہ عوام کی عزت اور وقار کی حفاظت کی جائے۔ حکومت ایران کے ترجمان نے کہا ہے کہ عوام نے بھرپور مشارکت کے ذریعے پابندیاں لگانے والوں اور انتخابات کے بائیکاٹ کی ترغیب دلانے والوں کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ موجودگی کو دنیا میں دہشت گردی کے پھیلاؤ کی اہم وجہ قرار دیا ہے۔ ہندوستان میں منگل کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا، اور فلسطین کی تحریک مزاحمت نے غاصب صہیونی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر غزہ کی گزرگاہ کو نہیں کھولا گیا تو مقبوضہ علاقوں پر راکٹ اور میزائل حملوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ میری حکومت میں کام کرنے کی شرط یہ نہیں ہے کہ مجھے خوش کیا جائے، بلکہ عوام کی عزت اور وقار کی حفاظت کی جائے۔ سید ابراہیم رئیسی نے منگل کی شام حضرت امام رضا علیہ السلام کے زائرین اور مجاورین سے خطاب میں کہا کہ سبھی کو یہ جان لینا چاہیے کہ عوام کی عزت اور وقار کی حفاظت ہونی چاہیے، اور کسی کو بھی عوام کی عزت کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے۔ سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ امام کے مقدس وجود کی شناخت کے موضوع میں سب سے اہم چیز ایک ظاہری ہے اور دوسری امام علی رضا علیہ السلام کی ولایت کی شناخت ہے۔ نو منتخب صدر نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ ہمارے شہداء سب سے پہلے کرامت کے درجے پر پہنچے، پھر شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، کہا کہ اس طرح کے انسان کرامت والے انسان ہوتے ہیں، اور پیغمبر اور امام اس دنیا میں تشریف لائے تاکہ ابوذر، سلمان اور مقداد جیسے افراد تیار کریں जो खुदा के अलावा कुछ भी नहीं देखें। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कि इस्लामी निज़ाम में हुकूमत अवाम की खिदमत गुजार होती है न कि अवाम की मिन्नत समाजत करने वाली, कहा कि इस्लामी हुकूमत में ओहदेदारों को अवाम का खिदमत गुजार होना चाहिए। हुकूमत ईरान के तर्जुमान ने कहा है कि अवाम ने भरपूर मुशारकत के जरिए पाबंदियां लगाने वालों और इंतखाबात के बायकाट की तरगीब दिलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। मंगल को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत ईरान के तर्जुमान अली रबीई का कहना था कि ईरान इस्लामी के अजली मुखालिफीन ने इंतखाबात के खिलाफ मनफी प्रोपागेंडा मुहिम चलाई और अवाम में मायूसी फैलाने की कोशिश की, लेकिन ईरानी अवाम ने उनकी एक नहीं सुनी। हुकूमत ईरान के तर्जुमान ने यह बात जोर देकर कही कि अमरीकी हुकूमत दुनिया के दीगर मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और उनके जमहूरी निज़ाम के बारे में जबान खोलने के बजाय अपने अंदरूनी मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में अमरीका की 20 साल मौजूदगी को दुनिया में दहशतगर्दी के फैलाव की अहम वजह करार दिया है। वाशिंगटन पोस्ट में छपने वाले अपने एक मजमून में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अफगानिस्तान में दो अशरों की अमरीकी नाकामी का जिक्र करते हुए लिखा है कि अमरीका की इस जंग ने पाकिस्तान को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। इमरान खान ने एक बार फिर सरजमीन पाकिस्तान पर अमरीका को फौजी अड्डे दिए जाने और अफगानिस्तान से मरबूत किसी भी फौजी मुहिम जोई में मुशारकत को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने लिखा है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी इकदाम से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए हैं। वजीर आजम इमरान खान ने अफगानिस्तान से अमरीका के गैर जिम्मेदाराना इनखला पर तश्वीश का इजहार करते हुए लिखा है कि दुनिया की ताकतवर तरीन फौजी मशीनरी के बावजूद अमरीका 20 बरस तक जारी रहने वाली जंग अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हो सका है, तो वो हमारी सरजमीन पर एक फौजी अड्डा हासिल करके इस नाकामी का इजाला कैसे कर सकता है। ये खबरें आपकी खिदमत में रेडियो तहरान से पेश की जा रही हैं। हिंदुस्तान में मंगल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया। हिंदुस्तानी मीडिया ज़राए के मुताबिक मंगल को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़कर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। हिंदुस्तान की मारूफ तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक मुल्क के चार बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल दोनों पेट्रोलियम ईंधन की कीमतों में इजाफा किया गया। मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 28 पैसे के इजाफे के साथ 97.50 रुपये फी लीटर और डीजल 26 पैसे के इजाफे के साथ 88.33 रुपये फी लीटर फरोख्त हुआ। काबिल जिक्र है कि दिल्ली में माह जून के आगाज से अब तक पेट्रोल 3.27 रुपये फी लीटर और डीजल 3.08 रुपये फी लीटर महंगा हो चुका है। इससे पहले मई में तदरीजी तौर पर पेट्रोल 3.83 रुपये फी लीटर और डीजल 4.42 रुपये फी लीटर महंगा हो चुका था। मंगल को मुंबई में पेट्रोल 27 पैसे के इजाफे के साथ 103.63 रुपये फी लीटर और डीजल 28 पैसे के इजाफे के साथ 95.72 रुपये फी लीटर फरोख्त हुआ। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 25 पैसे इजाफे के साथ 98.65 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत 25 पैसे के इजाफे के साथ 92.83 रुपये फी लीटर रिकॉर्ड की गई। हिंदुस्तान के चौथे बड़े मेट्रो शहर कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 97.38 रुपये और डीजल की कीमत 91.08 रुपये फी लीटर रही। फिलिस्तीन की तहरीक मुजाहमत ने गासिब सेहूनी हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर गजा की गुजरगाह को नहीं खोला गया तो मकबूजा इलाकों पर राकेट और मिसाइल हमलों का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। الاقصی بریگیڈ کے ترجمان ابو محمد نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ کی گزرگاہ مسلسل بند نہیں رکھ سکتی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس نے غزہ کی گزرگاہ کو بند کیے رکھا تو اس کے نتائج کی ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت نے اگر غزہ کو پھر جارحیت کا نشانہ بنایا تو مقبوضہ علاقوں پر راکٹ اور میزائل حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ ابو محمد نے کہا کہ تحریک مزاحمت کی تنظیموں نے بالواسطہ طور پر غاصب صہیونی حکومت کو پیغام ارسال کر دیا ہے اور وہ جواب کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی مجاہدین ہاتھوں میں ہتھیار لیے جوابی کارروائیوں کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک جہاد اسلامی نے انتہا پسند صہیونیوں کے ہاتھوں ایک فلسطینی عہدیدار کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جہاد اسلامی کے ترجمان طارق سلمی نے منگل کے روز فلسطینی عہدیدار کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اب مغربی کنارے پر مزاحمت کو ہر حساب سے شروع ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی فوجیوں کی حمایت سے صہیونی انتہا پسند فلسطینیوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمارے شہروں اور قصبوں کا محاصرہ کرتے ہیں اور فلسطینی قوم کو پریشان کرتے ہیں۔ یمن کی قومی حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ جنگ بندی کو اقتصادی محاصرے کے خاتمے سے مشروط کر دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق یمن کی قومی حکومت کے وزیر خارجہ ہشام شرف نے کہا ہے کہ اقتصادی محاصرے کے درمیان امن مذاکرات اور جنگ بندی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے حوالے سے بین الاقوامی سیاسی کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب کو بطور ثالث پیش کر کے یمن پر جارحیت کے الزام سے بری ذمہ کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی پہلی پریس کانفرنس کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ایران میں صدارتی الیکشن میں عوام نے بھرپور شرکت سے جہاں ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ انہیں دوست اور دشمن کی اچھی شناخت ہے اور وہ دشمن کو دوست سمجھنے کی غلطی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے گزشتہ 42 برس کے دوران ہر موقع پر، ہر مارکے میں اور ہر الیکشن میں ثابت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن اقوام کو دوست اور دشمن کی شناخت نہ ہو اور وہ دشمن کو اپنا ہمدرد اور دوست سمجھ بیٹھیں اور ان کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو جائیں، انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایرانی قوم کے دشمنوں نے بھی دوست اور ہمدرد بن کے ایرانی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن ایرانی عوام گزشتہ 42 برس میں کبھی بھی ان کے بہکاوے اور دھوکے میں نہیں آئے۔ اس بار کے الیکشن میں کرونا وبا کے باوجود ایرانی عوام نے جس طرح ووٹنگ میں حصہ لیا وہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ ایران میں انتخابی مہم کے دوران بھی اور ووٹنگ کے دوران بھی کرونا سے متعلق طبی ہدایات پر سختی سے عمل کیا گیا۔ لوگ تو صبح سے ہی ووٹ دینے کے لیے لائنوں میں لگ گئے تھے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو کئی بار پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچے اور لائن دیکھ کے واپس چلے گئے۔ کچھ دیر میں دوبارہ آئے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ لائن ویسے ہی ہے، پھر چلے گئے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو تین تین چار چار بار واپس جا کے واپس آئے۔ چنانچہ ووٹنگ کا سلسلہ رات 2 بجے تک جاری رہا۔ ایرانی عوام نے ایک بار پھر دوستوں اور دشمنوں دونوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ दोस्तों ने हैरत आमेज खुशी का इजहार किया तो दुश्मनों ने तिलमिलाहट का इस तरह से मुजाहरा किया जिससे जाहिर हो गया कि उन्हें यह तवक्को हरगिज नहीं थी कि ईरानी अवाम इस तरह पुरजोश अंदाज में अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और इस तरह उन्हें मायूस कर देंगे और इंतखाबात में अवाम की भरपूर शिरकत और फिर नतीजा जाहिर होने के बाद सदारती इलेक्शन के उम्मीदवारों ने जिस तरह मुंतखब सदर को मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात और अवाम की खिदमत में कामयाबी की उम्मीद का इजहार किया, उसने दुनिया को यह बता दिया कि इंतखाबात ने कौमी इत्तेहाद और मिल्ली यकजहती को ज्यादा मुस्तहकम किया है। इसी के साथ ईरानी अवाम के मुंतखब सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ईरानी अवाम की सही तर्जुमानी की और मुख्तलिफ मसाइल और दाखिली नीज इलाकाई और बैन अलाक्वामी उमूर में वही मौकिफ बयान किया जो ईरानी अवाम का है। उन्होंने साफ और वाज़े लफ्ज़ों में इस बात की वजाहत कर दी कि ईरानी अवाम के हकूक के हुसूल और दिफा में जर्रा बराबर कोताही नहीं की जाएगी। ईरान गुफ्तगू बातचीत अमनो आश्ती और दुनिया के सभी मुल्कों के साथ बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात पर यकीन रखता है, लेकिन साम्राज्य और जालिम ताकतों से उस वक्त तक रवाबित बरकरार नहीं हो सकते जब तक उनकी सरिश्त तब्दील ना हो जाए, जब तक वो साम्राज्यत इस्तेमारियत और जोर जबरदस्ती की पॉलिसी और अक्वाम के हकूक के पामाली का सिलसिला बंद न कर दे, उनसे रवाबित मामूल पर नहीं आ सकते। उन्होंने यह भी वाजे कर दिया कि मजलूमों की हिमायत ईरान इस्लामी की मुस्तकिल पॉलिसी है, इसमें जर्रा बराबर कोताही नहीं होगी और किसी की परवाह किए बगैर फलस्तीन से लेकर यमन तक दुनिया के मजलूमों की हिमायत का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे आज के प्रोग्राम में यहाँ तेहरान स्टूडियो से ईरान के साबिक सफारतकार और मुमताज तजिया निगार जनाब मुज्तबा अमानी साहब हिस्सा लेंगे जो मिस्र में ईरान के सफीर रह चुके हैं और इस्लामाबाद से आज के प्रोग्राम में शरीक किया जाएगा पाकिस्तान के सीनियर और मुमताज तजिया निगार शहबाज अली अब्बासी साहब को। गुफ्तगू का आगाज हम करेंगे जनाब मुज्तबा अमानी साहब से जो यहाँ हमारे साथ तेहरान स्टूडियो में मौजूद हैं। अमानी साहब, स्टूडियो में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन का जब नतीजा आया तो रहबर इनकलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने इलेक्शन में अवाम को असली कामयाब और फातेह करार दिया। अवाम को किस पहलू से या किन पहलुओं से इस इलेक्शन में फातेह करार दिया जा सकता है?
इस्लामी जमहूरिया ईरान में सदारती इंतखाबात ऐसे मौके पर हुए जब कोरोना वबा फैली हुई थी जिससे भी लोगों की मुशारकत पर असर पड़ सकता था और कोरोना का जो फैक्टर है वो फितरी लिहाज से आवाम की मुशारकत पर असर अंदाज हो सकता है और इंतखाबात में कोरोना की वजह से 20-30% लोगों ने कम शिरकत की पहले के इंतखाबात की निस्बत, लेकिन मगरबी प्रोपेगेंडा मशीनरी और उसके गुलाम जैसे सऊदी अरब वगैरह हैं, इन लोगों ने ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए कहा है कि ईरान में मुशारकत कम थी।
बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, स्काइप के जरिए हमारा रابطہ बरकरार हो गया है पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार शहबाज अली अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। अब्बासी साहब, ईरान के सदारती इलेक्शन और उसके नतीजे पर आलमी रद्द अमल के बारे में आपका तजिया क्या है?
सबसे पहले तो मैं ईरानी आवाम को बिलखसूस मुंतखब होने वाले प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी को इस इंतखाबात की जो उनको जीत नसीब हुई है, जो कामयाबी है, उस एतबार से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। अब उसके बाद दूसरी बात, जिस तरफ आपने इशारा किया कि आलमी रद्द अमल क्या, ठीक है, देखिए इस वक्त दुनिया के अंदर जो है हम देखते हैं कि दो तरह की विघन पाई जाती है। एक तरफ वो तमाम ममालिक हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो सहूलियत के साथ खड़े हैं या जिन्होंने टोटली अपनी तवज्जो जो है वो प्रोपोगेशन की तरफ मरकूज की हुई होती है, जबकि दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो हर एतबार से उस मुल्क में और उस मुल्क के साथ खड़े होते हैं जो अमन आलम के लिए, इंसानियत के लिए और बिलखसूस मजलूमों के लिए काम कर रहा होता है। बैन अलावामी तौर पर ईरान के इन इंतखाबात के ऊपर दो तरह की राय पाई जाती है। एक राय वो है جو امریکہ اور اس کے حواریوں کی ہے, جنہوں نے ہر اعتبار سے پروپوگیشن کی اور ان کی کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی خبریں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ پبلک تک پہنچ رہی ہیں, عوام تک پہنچ رہی ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ ایران مخالف جو ابتدا سے ان کا ایک بیانیہ رہا ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے پروموٹ کیا جائے اور پبلکیٹ کیا جائے. پیچھے میں دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے ایران کے اس انتخابات کے اوپر, اور عین اس وقت کی انتخابات ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران خود بھی جو ہے وبا سے کافی زیادہ متاثر تھا, رفتہ رفتہ جو ہے وہ اب اس سے نکل رہا ہے بلکہ نکل چکا ہے, تو اس وقت میں یعنی ایسے عالم میں جب ہر طرف وبا تھی, لوگوں کے اندر خوف ہراس تھا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی موذی مرض تھی جو کیا ہم علاج سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ بتا رہے تھے, لوگوں کا آپس میں میل جول نہ ہونا بتا رہے تھے, لوگوں کا اکٹھ جو ہے اس کی ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ وہ نہ ہو یہ بتا رہے تھے, تو ایسے وقت میں پبلک کا باہر نکل کر کرائے دہی استعمال کرنا, ووٹ کاسٹ کرنا اور یہ ساری چیزیں, اپنے جو ان کا سسٹم ہے ایک اس کو جو ہے وہ مزید پروموٹ کرنا اور اپنے ملک کی ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے ایک نئی قیادت کو سامنے لانا, اور ایسی قیادت کو سامنے لانا جو ملک اور قوم کی بہتری کے لیے مزید کام کرنا چاہتی ہے, تو اس وقت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک ہیں جنہوں نے کیا کیا, ایران کے ان انتخابات کو جو ہے وہ اچھے انداز میں لیا, مبارکباد دی نئے منتخب شدہ پریزیڈنٹ صاحب کو جو صدر منتخب ہوئے ہیں ان کو, اور ایرانی عوام کو بالخصوص انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا, مبارکباد دی, اور انہوں نے اس بات کا برملہ جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ یہ خوشائن بات ہے کہ ایران کے اندر ایک نئے جو دور کا جو ہے حکومتی دور کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اور اب ایران جو ہے اس کی پالیسی جو ہے وہ بالخصوص بین الملل جو پالیسی اس کی ہوگی, یعنی ریلیشن جو اس کے ہوں گے ممالک کے ساتھ, کنٹری ریلیشن جنہیں ہم کہتے ہیں اس اعتبار سے وہ کیا ہوں گے, پھر اس کے علاوہ ایران جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اس ریجن کے اندر جو ہے مزید اپنے تعلقات کو بہتر کرے گا پڑوسی ممالک کے ساتھ اور دیگر اعتبار سے, یہ دو طرح کی رائے ہم نے دیکھی. ٹھیک ہے, اب ایک رائے تو ان لوگوں کی تھی جن کو جو ہے کسی صورت بھی یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور پسند بھی کیسے ہو سکتی ہیں کیونکہ انہیں یکے بعد دیگرے آپ دیکھتے ہیں کہ دو معاذوں پہ پسپائی ہوئی ہے. ٹھیک, چاہے آپ ان کو امریکہ کا نام دیں یا اس کے جتنے بھی حواری ہیں, ٹھیک, یا اس ناچنے والے جتنے بھی کٹپتلی ممالک ہیں آپ ان کی بات کریں, پہلے ان کی پسپائی کہاں ہوئی, سیریا کے اندر الیکشن ہوئے اور دوبارہ سے ایک نئے دور کا جو ہے وہ آغاز ہوا, اور ایک ایسی شخصیت پھر سے جو ہے وہ ایز لیڈر جو ہے وہ منتخب ہوئی, سلیکٹ ہوئی, جو پہلے بھی وہاں جو ہے کیا کر رہی تھی, کام کر رہی تھی, اب اس کے بعد انہیں دوبارہ انہیں کافی پروپوگیشن کی, پبلک کو جو ہے ڈی مورلائز کرنے کی بات کی. ٹھیک ہے, ہر اعتبار سے انہوں نے کوشش کی, مگر ایرانی عوام نے باہر نکل کر اور پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کے اوپر جمع ہو کر اس بات کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے کہ ایرانی عوام ایسے اتکنڈے استعمال کرنے والوں سے, بالخصوص کی پروپوگیشن جو ہے اور پروپوگیشن مشنری جو ہے کسی طرح بھی اس کے بہکاوے میں جو ہے وہ نہیں آنے والے. انہوں نے باہر نکل کر اس بات کا اعلان دنیا کو بتا دیا کہ ایرانی عوام جو ہے اپنے ملک کے ساتھ اور بالخصوص جو بھی اس کی منتخب حکومت ہے اس کے ساتھ ہر معاذ پہ کھڑی رہے گی, اور ان کا یہ پیغام جو ہے وہ کھلے عام تھا.
بہت بہت شکریہ جناب, جی شکریہ جناب عباسی صاحب. امانی صاحب, ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں بہت سی باتیں کی, خارجہ پالیسی کی وضاحت کی ہے, داخلہ پالیسی کی وضاحت کی ہے. ایک بات جو انہوں نے کہی وہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو کابینہ ہوگی, کابینہ کے جو اراکین ہوں گے ان کا انتخاب کسی جماعتی تنظیمی یا سیاسی دھڑے بندی کی بنیاد پر نہیں ہوگا, بلکہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوگا, مہارت کی بنیاد پر ہوگا. ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے اس بیان کی روشنی میں کیا یہ سمجھا جائے کہ ایران کی نئی حکومتی کابینہ ٹیکنوکریٹ کابینہ ہوگی؟
ببینید به طور طبیعی
جی ہاں, جب کوئی صدر منتخب ہو کر آتا ہے اور وہ ان کا بھی صدر ہوتا ہے جنہوں نے اسے ووٹ دیا, جنہوں نے اس کو ووٹ دیا اور جنہوں نے انتخابات میں شرکت نہیں کی, ان سب کا وہ صدر ہوتا ہے. اور جناب رئی رئیسی صاحب جن کی حمایت سے صدر بنے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کسی کی حمایت حاصل نہیں تھی، صرف عوام کی حمایت حاصل تھی، تو جناب رئیسی صاحب یہ کوشش کریں گے کہ ان کو جو ابھی 40 days کا جو ٹائم دیا گیا ہے اس میں بہترین کابینہ تشکیل دیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو کابینہ ہوگی وہ صدر جناب روحانی کی کابینہ سے الگ ہوگی، اور جناب رئیسی صاحب کی توجہ زیادہ تر داخلی مسائل پر ہے اور داخلی توانائیوں پر ہے، اور دیگر ممالک کے ساتھ جو وہ انہوں نے کہا ہے، یہ کہا ہے کہ وہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں فروغ لانے پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کی داخلہ پالیسی اور خارجہ پالیسی پہلی کی حکومت سے الگ ہوگی، اور ان کی کابینہ ایک ماہر افراد پر مشتمل اور انقلاب کے اصولوں پر یقین رکھنے والوں سے تشکیل پائے گی۔
بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول والا، وہ سر چشمہ فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول والا، اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے، اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول والا، سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول والا، اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل، اسی نے ہمیں جادہ حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہارے درد کی دوا، تمہارے مشکلات کا حل اور تمہارے امور کے نظم و نسق کا ذریعہ قرآن کریم ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. قرآن ایسی شفا بخش دوا ہے جو تمام امراض کا علاج ہے، اور قرآن کریم کے ذریعے تمام درد و الم دور ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس شفا بخش نسخے کو پڑھیں، اس کا بغور مطالعہ کریں اور تمام فردی اور اجتماعی مشکلات اور دردوں کے علاج کے طریقے سے آگاہ ہوں. آج ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت سی مشکلیں پائی جاتی ہیں، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، اور سبھی ان مشکلات کا حل چاہتے ہیں. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن ایسی دوا ہے جس کے بعد کوئی درد باقی نہیں رہ جاتا. ہر چیز سے پہلے ہمیں پوری طرح سے اعتقاد و یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے درد اور مشکلوں کا صحیح علاج، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، قرآن میں ہے. ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ایمان و یقین کے مراتب کے اعتبار سے ہم سب مختلف ہیں. اگر ہم قرآن کریم کی طرف توجہ دیں اور اس کی ہدایتوں پر عمل کریں تو قرآن کریم تمام بیماریوں کا بہترین شفا بخش نسخہ ہے. لیکن ایسے افراد بہت کم ہیں. شاید ہماری مشکلات کی ایک بڑی وجہ ایمان کی کمزوری ہو، اور یہ چیز اس بات کا سبب بنی ہے کہ بہت سے مشکلیں دور نہ ہو سکیں. قرآن کا سروکار انسان کی ابدی سرنوشت سے ہے، اور قرآن کا مقصد دنیا و آخرت میں انسان کی فلاح و نجات سے ہے. اسی لحاظ سے قرآن کریم ہمیں اصل راستوں کی نشاندہی کرتا ہے جس پر چل کر ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. یہ راستے ایسے چراغ ہیں جو چلنے اور آگے بڑھنے کی سمت کی نشاندہی کرتے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ دنیا و آخرت میں سعادت و کامیابی حاصل کرنے، مشکلات کو برطرف کرنے، ترقی یافتہ اور اسی کے ساتھ ساتھ دینی اور اسلامی معاشرے کے وجود کے لیے خداوند متعال نے انسان کے اختیار میں دین و عقل جیسے دو وسیلے قرار دیے ہیں. قرآن کریم انسانی تکامل و ترقی کی اصلی شاہراہوں کو روشن کرتا ہے. لہذا اسلامی سماج کا فریضہ ہے کہ تفکر و تدبر کے ذریعے اور انسانی علمی تجربوں سے استفادہ کر کے قرآن کریم کے بلند مقاصد کے وجود میں آنے کا مقدمہ فراہم کریں. نہ صرف قرآن بلکہ غیروں کے علمی تجربوں سے بھی استفادہ کریں. اس بنا پر قرآن کریم نے انسان کی زندگی کی چھوٹی بڑی تمام مشکلات کو الگ الگ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن کریم نے انسان کی سعادت و تکامل کے بنیادی اصول کو بیان کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے ان کی نشاندہی کر دی ہے. قرآن کریم وضاحت کے ساتھ مومنین کی زندگی میں کشائش پیدا ہونے، اقتصادی توسیع، اقتصادی بحرانوں کو دور کرنے اور نعمت نازل ہونے، نیز کلی طور سے آسمان و زمین کی برکتیں نازل ہونے کو ایمان و تقویٰ کا مرہون منت جانا ہے۔ اسی کے مقابل الہی نعمتوں کی ناشکری کو نعمتوں کے زوال، بلاؤں کے نزول اور مختلف مشکلوں کا باعث بتایا ہے، جبکہ نعمت کے شکر اور اس کی قدردانی کو نعمت کے اضافے کا ذریعہ اور نعمت کی ناشکری کو عذاب کا سبب بتایا ہے۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے، اگر تم نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو میں یقیناً تمہارے لیے نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ سیدہ شگفتہ بیگم صاحبہ مفتی گنج حسین آباد لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ہمارے محبوب ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام بہت ہی معیاری، عمدہ معلومات کا خزانہ اور خوشی و مسرت سے سرشار ہوتا ہے اور ہم سب کے لیے نہایت ہی مفید بھی۔ ہمارے تمام دوست ریڈیو تہران کے پروگرام بہت پسند کرتے ہیں اور بڑے ہی شوق و لگن سے سنتے ہیں۔ اشرہ فجر کی مناسبت سے پروگرام بہت عمدہ انداز سے ترتیب دیا گیا ہے، جس میں جگہ جگہ پر اسلامی ترانے بہت ہی خوب ہیں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ اور سامعین محترمہ سیدہ شگفتہ بیگم صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے جد نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نماز کے بعد بہترین عمل یہ ہے کہ مومن کو ایسے ذرائع سے خوش کیا جائے جو خدا کی نافرمانی میں شمار نہ ہوتے ہوں۔ میں اپنے نانا کے اس فرمان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ میں نے ایک دن ایک غلام کو دیکھا کہ وہ روٹی کھا رہا تھا اور ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک لقمہ کتے کو ڈالتا تھا۔ میں نے اس سے اس کی یہ وجہ پوچھی تو اس نے کہا، فرزند رسول، میں مغموم انسان ہوں اور چاہتا ہوں کہ مجھے خوشی نصیب ہو، اس لیے اس جاندار کو کھلا کر مجھے کچھ خوشی سی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کیوں مغموم ہو؟ اس نے بتایا کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس سے نجات حاصل کروں۔ بس میں اس یہودی مالک کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم اپنا غلام مجھے فروخت کر دو اور 200 دینار مجھ سے اس کی قیمت لے لو۔ یہودی نے کہا، غلام آپ کے نام پر قربان، میں اسے آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ بھی اس کی ملکیت قرار دیتا ہوں اور 200 دینار آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ امام نے کہا کہ تم مجھ سے 200 دینار لے لو، تو اس نے 200 دینار لے کر غلام کے حوالے کر دیے۔ یہودی کی بیوی نے کہا، میں اسلام قبول کرتی ہوں اور اپنا حق مہر بھی اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں۔ یہودی نے یہ سن کر کہا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور اپنی بیوی کو حق مہر کے عوض یہ مکان دیتا ہوں۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام صبح امید، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 2 تیر 12 ذی قعدہ اور 23 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیئیس جون سن 920 عیسوی کو آئس لینڈ میں دنیا کی پہلی پارلیمنٹ کا قیام عمل میں آیا. اس پارلیمنٹ کے اراکین کو عوام نے رائے دہی کے ذریعے منتخب کیا تھا، اور حکومت کو ذہنی مدد پہنچانا پارلیمنٹ کا فریضہ تھا. حقیقت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی پہلی پارلیمنٹ کا کام صرف حکومت کو مشورہ دینا تھا، اور اس کے پاس کوئی خاص اختیارات نہیں تھے. آئس لینڈ کی پارلیمنٹ کے بعد دنیا کی سب سے پرانی موجودہ شکل کی پارلیمنٹ نے، جس کے پاس خاص اختیارات تھے، 13ویں صدی عیسوی میں برطانیہ میں کام کرنا شروع کیا. تیئیس جون سن 1696 عیسوی کو دنیا کا پہلا شام کا اخبار ڈاکس نیوز لیٹر لندن سے جاری ہوا. اس اخبار کو ہینڈ رائٹنگ سے ملتے جلتے اٹیلک ٹائپ میں چھاپا گیا تھا. اخبار کو ہینڈ رائٹنگ والے ٹائپ میں اس لیے چھاپا گیا تھا کہ نوجوان قارئین اپنی ہینڈ رائٹنگ بہتر بنا سکیں، تاہم یہ اخبار عمر رسیدہ افراد میں زیادہ مقبول ہوا. ڈاکس نیوز لیٹر ہفتے میں 3 مرتبہ منگل، جمعرات اور ہفتے کی شام کو 4 سے 5 بجے کے درمیان منظر عام پر آتا تھا. ڈاکس نیوز لیٹر سن 1716 تک باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا تھا. تیئیس جون سن 1757 عیسوی کو پلاسی کی جنگ لڑی گئی، جسے بر صغیر میں انگریز حکومت کا سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے. جنگ پلاسی کا پس منظر یہ تھا کہ انگریز جو تاجروں کے روپ میں ہندوستان آئے تھے، ہندوستان کی دولت سے متاثر ہو کر اس پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگے. رفتہ رفتہ انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کیا، اور سب سے پہلے بنگال پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کی. بنگال پر ان دنوں سراج الدولہ کی حکومت تھی. انگریزوں نے سراج الدولہ کے کئی عمرا اور سپہ سالار میر جعفر کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا. جب سراج الدولہ کو انگریزوں کی سازشوں کا علم ہوا تو انہوں نے انگریزوں کو بنگال سے نکالنا چاہا. نتیجتاً انگریزوں اور سراج الدولہ کے درمیان پلاسی کے مقام پر سن 1757 کی جنگ لڑی گئی، جس میں میر جعفر کی سازشوں کے باعث سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. مگر انہیں میر جعفر کے بیٹے نے مرشد آباد میں گرفتار کر کے قتل کر دیا. جنگ کے بعد انگریز میر جعفر کو کٹھ پتلی بنا کر پہلے خزانے پر قابض ہوئے، اور پھر پورے بنگال کی حکومت براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لی. تیئیس جون سن 1834 عیسوی کو برطانوی فلسفی اور ادیب سیموئل ٹیلر کالریج نے 62 برس کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے انگریزی زبان میں جدید ادبی تنقید کی بنیاد رکھی۔ کارلج نے جرمنی کا سفر کیا اور وہاں وہ جرمن فلاسفہ کے افکار و نظریات سے متاثر ہوئے اور برطانیہ واپس پہنچ کر انہوں نے جرمن فلاسفہ خصوصاً ہیگل کے نظریات کی ترویج کی۔ فلسفے اور ادبی تنقید کے علاوہ انہیں شاعری، تقریر کے فن اور بعض دیگر علوم میں بھی مہارت حاصل تھی۔ بارہ ذی قعدہ سن 1344 ہجری قمری کو ایران کے معروف اور بلند پایا شاعر ادیب نیشاپوری نے وفات پائی۔ وہ سن 1281 ہجری قمری میں ایران کے شمال مشرقی شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ بہت چھوٹی عمر سے ہی ایک آنکھ میں موتیا بند کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو گئے تھے، لیکن علم سے گہرے لگاؤ کے باعث حصول علم کی کوششوں میں لگے رہے اور اس دور کے دیگر معروف علوم کے ساتھ عربی ادب میں مہارت حاصل کرنے کے بعد تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ ادیب نیشاپوری شاعری پر خوب دسترس رکھتے تھے۔ ان کے اشعار میں شعر کا اتار چڑھاؤ اور الفاظ کا مناسب انتخاب خوب ملتا ہے۔ ان کے عربی اور فارسی اشعار کی تعداد تقریباً 6000 ہے۔ دو تیر سن 1287 ہجری شمسی کو آئینی تحریک کے نتیجے میں قائم ہونے والی مجلس شورائے ملی، جس کی تشکیل کو ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا، محمد علی شاہ قاجار کے حکم سے توپوں کے حملے کا نشانہ بنی۔ محمد علی شاہ کو اپنی بادشاہت کے آغاز سے ہی آئینی نظام حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اس کا کھلم کھلا مخالف تھا۔ وہ پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ بالآخر محمد علی شاہ اور مجلس شورائے ملی کے درمیان اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ اس کے حکم سے سرکاری فوجوں نے روسی کرنل لیاخوف کی قیادت میں پارلیمنٹ کا محاصرہ کر لیا۔ آخر کار آئینی تحریک کے افراد اور فوج کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ شروع میں آئینی تحریک والے کامیاب ہوئے، لیکن سرکاری فوجیوں نے اپنے کمانڈر کرنل لیاخوف کے حکم سے مجلس شورائے ملی پر توپوں سے حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ اس طرح آئینی تحریک کے نتیجے میں تشکیل پانے والی مجلس شورائے ملی ختم ہو گئی اور ایران میں قاجاری خاندان کا دوسرا دور آمریت شروع ہوا، جو استبداد صغیر کے نام سے معروف ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لک الحمد ان بعثتنی من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم ahead.